امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین, اما بعد, فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم, نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بيدي جي محمد على محمد. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے, بانیان عزا کے مرحومین کے لیے, تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے, خاص طور پہ ابھی شام کو جو ہمارے ایک بزرگ جامعہ امامیہ کے ٹرسٹی جنہیں نازو آباد میں شہید کیا گیا, حسن محسن نقوی ابن علی محسن نقوی, ان کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا, ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. اسے بہتر انداز میں ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے. میں نے سہمن نہیں بلکہ مدن آیت کا انتخاب کیا, بدلا ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ دیکھیے میراث پہ میں بات کر رہا ہوں, وہ اس پہ بعد میں پہنچتا وہاں تک, لیکن آج دو چار جملے ادا کر دوں. معلومات کی میراث ہے, علم کی میراث ہے, اور ایک وہ میراث ہے جو 1400 سال سے ہم لے کر چل رہے ہیں, اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. کبھی بھی ہمارے قدموں میں لغزش نہیں آئی, پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی, ہمیں جو کرنا ہے ہم کر رہے ہیں اور وہی کرتے رہیں گے. یہ آج کی شہادت نے پھر ہمیں سبق یاد دلایا کہ ہمارا جرم کیا ہے. اس شہادت نے ہمیں پھر یہ یاد دلا دیا, اگر دو دن تین دن آپ بھول گئے تھے, 14 دن ذرا گزر گئے آپ کے ویسے, 10-12 دن, تو اس شہادت نے پھر یاد دلایا کہ جرم ہے عزاداری حسین. تو بھائی بات یہ ہے کہ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ عزاداری کرنی ہے کہ نہیں کرنی, یہ کرنی ہے نا, جب کرنی اسی کے لیے سب دے رہے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو میں ہمیشہ ہی جواب دیتا ہوں, بھائی اس لیے ہو رہا ہے, چھوڑ دو نہیں ہوگا, جاؤ چلے جاؤ ادھر, اس لیے ہو رہا ہے, اور کیا جرم, اور کوئی اس کے علاوہ کوئی بات ہے کیا؟ اور خدا کا شکر ہے کہ اس نام پہ مارے جا رہے ہیں, ورنہ اس شہر میں آج بہت سارے قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے, کل بہت سارے قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے, کوئی کسی چکر میں, کوئی کسی چکر میں, کوئی سیاسی چکر میں, کوئی لینڈ مافیا کے چکر میں, کوئی کس چکر میں. ارے بابا اتنا تو شکر ادا کرو, روز 10-12 اٹھ رہے ہیں, اس میں ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ جو حسین کے نام پہ جا رہا ہے, یہ تو طے ہے نا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس جرم میں مارا جا رہا ہے کہ حسین کا ماننے والا ہے, علی کا ماننے والا ہے, ورنہ اس شہر میں کون محفوظ ہے, سارے مارے جا رہے ہیں, سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہوں, اس کے لوگ ہوں, اس کے لوگ, 10-12 قتل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے لوگ, لیکن وہاں کوئی ضمانت تو نہیں نا, وہاں کوئی ضمانت نہیں, مارے جا رہے ہیں کوئی کسی نام پہ, کوئی کسی نام پہ, لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ تو اطمینان ہے کہ ہمارا جرم ہے محبت حسین, ہمارا جرم ہے محبت علی. تو جس کی محبت کے جرم میں جو مارا جائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا نا, ہر انسان اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو الحمدللہ کہ اس کی محبت کے جرم میں جب مارے جا رہے ہیں تو میرے بھائی اسی کے پیچھے تو اٹھائے جائیں گے نا, اسی کے پیچھے وہی ہمیں لینے آئے گا, وہی ہمیں لینے آتا ہے, وہی لے کے جائے گا. یہ تو ایک بالکل سامنے کی بات ہے, ایک اصولی بات ہے نا, قرآن نے یہی اصول دیا نا کہ ہر انسان اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا, جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو بابا موت تو آنی ہے, مجھے بھی آنی ہے, آپ کو بھی آنی ہے, آپ میں بھی کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا, مجھے بھی ہمیشہ نہیں رہنا, لیکن اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ میں اس کے ساتھ اٹھایا جاؤں جس کی محبت کے جرم میں میں مارا جا رہا ہوں. ایک صلوات دے دیجیے محمد علی محمد. اور ایک یقین میں آپ کو ہمیشہ دلاتا ہوں, یہ یقین میں نہیں دلا رہا, یہ قرآن نے یقین دلایا ہے نا, جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ قصص کی 5ویں, یہ اللہ کے رسول نے یقین دلایا ہے, یہ ائمہ طاہرین نے یقین دلایا کہ اطمینان رکھو, اطمینان رکھو, آخری فتح تمہاری ہے. یہ حوصلوں کی لڑائی جو میں پہلے اشرے میں کہتا نا کہ حوصلوں کی جنگ ہے بھائی, جس کا حوصلہ زیادہ ہے وہی جیتے گا. تو قرآن کا وعدہ ہے نا, لے یو زیرو والا دین کلے, اور جو آیت میں نے پڑھی نوری دو انہ منہ اللہ لذین استوزے فو فی الارض, اللہ نے یہ طے کر لیا کہ جنہیں کمزور کیا جا رہا ہے انہی کو زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا. یہاں بھی ورثے کی بات ہے, انہی کو اپنا نورید النمنا الذين استضيفوا الارض ونجعل لهم ائمه ونجعل لهم الوارثين. تو جو میں نے کہا کہ ورثے کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انہی شہداء کے خاندانوں کو, انہی شہیدوں کے رکھوالوں کو, انہی شہید دینے والوں کو اپنا زمین پہ اپنا وارث بناؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ سے, میں تو اس لیے کہ قرآن پہ یقین ہے میرا, تو آپ کو یقین دلا رہا ہوں. میرا یقین ہے اللہ کے کلام پہ, میرا یقین ہے رسول کے وعدے پہ, میرا یقین ہے علی کے وعدے پہ, میرا یقین ہے حسین کے وعدے پہ, میرا یقین ہے ائمہ طاہرین کے وعدے پہ, میرا یقین ہے اس کے وعدے پہ جو پردے غیبت سے سب کچھ دیکھ رہا ہے. لہٰذا یہ میری بات نہیں کہ میں آپ کو کوئی جھوٹی تسلی دے رہا ہوں, جھوٹی تسلی نہیں ہے, یہ بالکل حقیقت ہے, یہی حق ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. کہ بالآخر باطل کو مٹنا ہے اور یہ حق غالب آئے گا, اس حق کا غلبہ ہوگا, اور امام زمانے کے لشکر میں یہ تمام شہید میرا یقین ہے. ہے نا, ایک یاد رکھیے کہ ایک عقیدہ رجت بھی ہے نا, ہماری رجت واپس پلٹایا جائے گا. تو جو جو ایسی حسرتیں اور آرزویں لے کر گیا ہے, جبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مردہ نہیں کہو زندہ ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب میرا امام آئے گا تو یہ تمام شہیدوں کو بلایا جائے گا, آؤ تمہیں نصرت کا شوق تھا, میری محبت میں مارے گا, میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ. لہذا کوئی گھبرانے کی بات نہیں, پہلے بھی عرض کرتے رہیے, آندھیاں طوفان تشیعوں کے ساتھ رہی ہیں اور صدیوں تک رہی ہیں, 350 سال شیعہ کٹتے رہے, مرتے رہے, بکھرتے رہے, مگر اللہ نے تمام قوموں میں سب سے زیادہ برکت اسی مومنین کی نسل کو دی ہے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اس کو سمجھیے کہ اگر نسلوں کو الگ الگ ایوریج نکالا جائے, یہ وہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے کہ جتنا بھی مار دیں آبادی کا تناسب, تمام قوموں کو مکاتب کو الگ الگ کیا جائے گا, تو پوری دنیا میں جو تناسب جو ریشو نکلے گا, سب سے زیادہ تعداد شیعہ نے حیدر کرنا کی, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. حالانکہ سب سے زیادہ تاریخ میں قتل بھی نہیں ہوئی, سب سے زیادہ قتل عام ان کا ہوا, لیکن کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے, اس میں ہمارا کوئی کلام کمال نہیں ہے. صلوات دے دیجیے محمد آل محمد کا. بہرحال بیدار ہو کے بیٹھیے گا, ماحول جیسا بھی ہو مجلسیں کرنی ہیں, جلوس نکالنے, عزاداری کرنی, اس پہ آنچ نہیں آنے دینی, اس پہ فرق اسی کا جھگڑا ہے, سارا اسی کا جھگڑا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کربلا میں لوگ کرتے ہیں, شہید ہو گیا مگر جلوس جا رہا ہے, انہوں نے اٹھا کے رکھ دیے جنازے سرد خانوں میں, امام حسینیہ میں, مسجدوں میں, تو پہلے عزاداری حسین کی, پہلے جلوس, وہی اپنے ٹائم سب کچھ کیا, اس کے بعد کل دیکھیں گے جو ہوگا. جیسے آپ لوگوں کے خود آپ کا کیا عادت ہے برے صغیر کے مسلمانوں کی, ان 10 دنوں میں کوئی بھی انتقال کرتا ہے سویم کرتے نہیں کرتے نا, کیوں نہیں کرتے؟ بابا مولا پہلے ہے اپنا بعد میں, کتنا ہی عزیز دنیا سے چلا جائے میں اس کا سویم ویم کچھ ہی نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا بھائی؟ پہلے فاطمہ کا لال ہے نا میرے لیے, پہلے رسول کا نواسا ہے, پہلے فرزند رسول ہے. تو اپنی اس پہچان کو سلامت رکھیے کہ کچھ بھی ہو جائے ذکر حسین پہ آنچ نہیں آنے دینا ہے. ایک بلند آواز سے سلوات دیجیے محمد آل محمد کا. اور اب ایک گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے, بیٹا تھوڑا تھوڑا آگے سمٹ آئیے, گیپ مجھے اچھا نہیں لگتا, بیچ میں خالی خالی جگہ ہے اچھا نہیں لگتا, آگے آئیے. تو میں اسی وقت وہی ہوگا دورانیہ, وہی ہوگا, اسی میں آپ سے گفتگو کریں گے, اپنے مضمون پر آئیں گے. لیکن یہ شہید کو خراج عقیدت پیش کرنا مجھ پہ لازم تھا, اس کے خانوادے کو تسلی دینا اور یہ اطمینان دلانا کہ اطمینان رکھو کہ ایک ایک قطرے کا حساب لے گا آنے والا, آنے والا امام ایک ایک قطرے کا حساب لے گا, اور تم سرخرو رہو گے. موت سب کو آتی ہے لیکن شہید شہید ہوتا ہے, شہید کے لیے سب آتے ہیں, کوئی نام جانے یا نہ جانے, اس کے لیے سب اپنے اپنے طور پہ اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں. تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. آئیے اب آتے ہیں مضمون کی طرف, ثم اورثنا الکتاب, اور پھر ہم نے کتاب کا وارث قرار دیا, الذین اصطفینا من عبادنا, اپنے بندوں میں سے جن کو اختیار کیا, جن کو چنا, جن کو برگزیدہ قرار دیا, جن کو پسندیدہ بنایا, ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا. کل جہاں بات کو چھوڑا تھا وہاں سے بات کو آگے لے کر چلیں گے کہ ورثہ بہت سارے قسم کا ہے. پہلے 2 منٹ میں خلاصہ کر دیں بات کا, کل کی گفتگو کا, کہ پہلے پروردگار عالم نے تمام قوموں میں سے ایک قوم کو چنا, یعنی دیگر مذاہب میں سے مسلمانوں کو, کہ اسلام یہ برگزیدہ مذہب مسلمان کن تم خیر امت اخرجت للناس، یہ کن تم خیر امت، پورے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے خلق کیے گئے، لیکن کیا سارے مسلمان ایسے ہیں؟ نہیں، بطور امت کہا گیا، بطور امت یہ بہترین امت ہے، لیکن اس میں اچھے بھی ہیں، اس میں برے بھی ہیں، اس میں خراب بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، مگر دوسری قوموں سے فرق کیا ہو گیا کہ مسلمان کی جب لیبل لگ گیا، مسلمان کی جب چھاپ لگ گئی، تو اب آپ آپس میں جناب کھا بھی سکتے ہیں، ذبیحہ بھی ایک دوسرے کا کھا سکتے ہیں، بازاروں میں بھی کھا پیتے ہیں، نہیں اب کوئی چیز اس کے ہاتھ کی حرام نہیں رہی، دیگر قوموں سے یہ فرق ہو گیا نا، تو یہ اللہ نے وہ بزرگی دی کہ کفار اور مشرکین اور ملحدین کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک امت بنایا، الگ کیا۔ اب اس امت میں پھر تین گروہ کی ہے کہ امت تو ہے، ایک دوسرے کا کھا بھی لو، ذبیحہ بھی لے لو، سب کھا بھی لو، سب کچھ صحیح ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی تین گروہ ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ایک وہ گروہ ہے کہ مسلمان تو ہے مگر اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی ظالموں میں سے ہے، جس نے اس میراث کی حفاظت نہیں کی، اس ورثے کو سنبھال کے نہیں رکھا۔ فمنہم مقتصد، ایک وہ ہے جو درمیانہ روح ہے، کہ جس نے ٹھیک ہے چل رہا ہے، کہتا ہے نا اچھا مومن آدمی ہے، اپنے کام کا اچھے بھی کام کر رہا ہے، دنیا دار بھی ہے، سب لے کے چل رہا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ منہم سابقون بالخیرات، تیسرا طبقہ جس وہ حقیقی وارث ہے، وہ کون ہے؟ وہ جو آگے نکل گیا، نیکیوں میں سب سے آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، وہ حقیقی وارث ہے۔ اب اس کو آسان کر کے آپ کو سمجھا دیں کہ دیکھیے، ہم جب ملکوں کی بات کرتے ہیں، قوموں کی بات کرتے ہیں، تو فرد پر حکم نہیں لگاتے، ایک فرد پہ حکم نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم ایسی ہے، فلاں قوم بڑی دلیر ہے، حالانکہ اس قوم میں بزدل بھی ہے کہ نہیں ہے، بزدل بھی ہوں گے، لیکن بطور قوم حکم لگاتے ہیں کہ فلاں ملک کے لوگ ایسے ہیں، حالانکہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن حکم جب لگاتے ہیں تو کیا کہ فلاں ملک کے لوگ ایسے، فلاں ملک کے لوگوں کی یہ صفات، حالانکہ وہ خراب بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، فلاں قوم بڑی بزدل ہے، حالانکہ کچھ نہ کچھ اس میں بھی بہادر ہوتے ہیں، لیکن جب حکم لگاتے ہیں تو ایسے لگاتے ہیں۔ سب فلاں جگہ کے لوگوں کو، ارے آپ اپنے برے صغیر کو دیکھ لیجئے، جو آپ کی برادریاں بنی ہوئی ہیں، مزاج کے اوپر بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب میں علاقوں کے نام تو نہیں لوں گا، آپ بہتر جانتے ہیں، ارے فلاں جگہ کے لوگوں کا یہ مزاج ہے، حالانکہ ان میں ہر مزاج کا ہوگا، لیکن ایک کلی حکم لگتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگ ایسے، فلاں علاقے کے لوگ ایسے، فلاں علاقے کے لوگ ایسے، حالانکہ ان میں ہر قسم کا ہوتا ہے نا، لیکن بطور کلی، یعنی اجتماعی جو مزاج بنتا ہے، حکم لگے گا اس حکم پر، جیسے کوفیوں کو کہتے ہیں، حالانکہ کربلا میں 36-37 تو کوفی تھے لڑنے والے جو شہید ہوئے، لیکن بطور قوم کیونکہ دغا کی، تو اب پورے کوفیوں کی مصیبت ہو گئی قیامت تک کے لیے، کل کوفی لا یوفی، کہ کوفیوں سے وفا نہیں، حالانکہ آج بھی وہاں بڑے زبردست دلیر بہادر جری گزرے جو صدام سے لڑتے رہے مرتے رہے، مگر قوم پر حکم لگا نا، علاقے پر حکم لگا۔ تو یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے قوم کو چن لیا، پھر اس کے تین طبقے، کہ اس قوم میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک ظالمین ہے، ایک میانہ روح ہے، درمیانہ زندگی گزارتے ہیں، کرتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور بھی کام دنیا بھی کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو سابقون بالخیرات، کہ یہی وارث ہے ہمارے، کتاب کے حقیقی وارث یہی ہیں۔ ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ اصل ورثہ کیا ہے، معلوم ہوتا نہیں ہے، معلوم ہوتا تو ویسے ہی چلا جاتا ہے نا، وہ تو ملے گا، اچھا ہو یا برا ہو، ماں باپ کا ورثہ اولاد کو مل جائے گا۔ ایک ورثے کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اہلیت کے ساتھ دیا جائے گا، اہل ہے تو ورثہ ملے گا، اہل نہیں ہے تو ورثہ نہیں ملے گا، نبی کا بیٹا ہے، نا اہل ہے تو ورثہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا نا، کہ ضروری تو نہیں کہ نبی کا بیٹا نبی ہو، جناب نوح کا بیٹا نبی تو نہیں بنا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا، نا اہل اور اہل کو دیکھ کے، وہ علمی ورثہ جو ہے، علمی وراثت جو ہے، وہ اہلیت دیکھ کے دی جائے گی، اگر اہل ہے تو ورثہ ملے گا، اہل نہیں ہے تو ورثہ نہیں ملے گا۔ اور جب بھی یہ علم کی میراث نا اہلوں کے سپرد کر دی جائے تو تباہی کے آثار پیدا، بھائی ایک عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، بچے نا اہل ہیں، جس چیز کو منع کرتا ہے خود کرتا ہے، معذرت کے ساتھ جہاں ہوتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، جو عالم ہے وہ تو کرتے بھی نہیں، لیکن میں مثال یہاں سے شروع کر رہا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ اب بہت بڑے بڑے اہل ہوں گے سنبھالنے والے ان کے اداروں کو، لیکن نہیں، کیونکہ بیٹا ہے اسی کو دو، چاہے تباہ ہو جائے ادارہ، چاہے برباد ہو جائے، مگر نا اہل کو دے دیا جائے گا۔ اہل کو کیوں؟ جب اہل کو نہیں دیا جائے گا، نا اہل کو دیا جائے گا، کوئی بھی چیز ہو، دفتر ہو، کاروبار ہو، نا اہل کو دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا نا وہ چیز، کیونکہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، صرف اس بنا پر کہ بھائی میرا بیٹا ہے دے دو، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا۔ یہی جھگڑا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شروع کہاں سے ہوا، یہ جو علم کی میراث ہے اگر یہ نا اہلوں کے پاس چلی جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے؟ یہ ذرا سا شروع کریں گے, بات کو دیکھیں کہاں پہنچتی ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر, اور بالکل کل کی طرح میرا ساتھ دیجئے گا, بات ضائع نہ جانی چاہیے میری کوئی. شروع کریں گے, میں نے جیسے وعدے کیے جناب آدم سے شروع کرتے ہیں. حابیل قابیل کا جھگڑا کائے کا ہے, وہ جو خامہ خاں کی روایتیں گڑ دی گئی ہیں قصص انبیاء میں, کہ لڑکی کا جھگڑا تھا. خدا کے بندو, لڑکی پر جھگڑا کائے کا ہونا تھا ہم کا؟ میں نے خود روایت پڑھی, وہ جگہ وہاں بھی لکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں کچھ نادانوں نے لکھ دیا کہ یعنی ایک روایت کہ ایک روایت یہ بھی ہے, کیونکہ نسل انسانی بڑھانی تھی تو حابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی, قابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی. قابیل بڑا تھا, جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ حسین تھی, حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی. اور جب شادی بھی کی تو اس کی بہن اس سے, اس کی بہن اس سے الگ, بھائی دونوں سگے بھائی بہن ہیں, سبھی سگے بھائی بہن ہیں. تو اس پر وہ قابیل غصے ہو گیا کہ بھائی تیری بہن جو ہے وہ تو بدصورت ہے, وہ میرے حصے میں ہے, اور میری بہن خوبصورت ہے وہ تیرے حصے میں. یہ ایک قصے کہانیاں ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. پہلا قتل روئے زمین پر ایسے نہیں ہوا. بھائی جو اللہ کا جو حرام ہے اول سے حرام ہے, آخر تک حرام ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تم کبھی بھی سنت الہی کو تبدیل ہونے والا نہیں پاؤ گے. بہن بھائی کی شادی اگر آج حرام ہے تو جناب آدم کے وقت بھی حرام تھی. ایسا نہیں کہ اس وقت بہن بھائی حرام تھے, وہ بالکل صحیح روایت کہ نزلہ اور منزلہ نام کی دو حوریں بھیجی گئیں, اور پھر وہ دو مختلف شیس اور دوسرے بیٹے سے شادی ہوئی, پھر اسے بھی نسل پھر اس طرح سے آگے بڑھتی چلی گئی, پھر وہ دو حوریں واپس اٹھا لی گئیں. اب اس کے علاوہ واللہ عالم بالصواب, کیونکہ قصص انبیاء ہے تاریخ تو ہے نہیں, اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے نسل آگے بڑھی. لیکن قرآن نے بتا دیا کہ حلال, اللہ نے جو حلال کیا وہ ہمیشہ حلال ہے, جو حرام کیا وہ ہمیشہ حرام ہے. وہ استثناءات جو الگ کیے ہیں وہ الگ, لیکن لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل ہونے والا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, نہ متغیر ہونے والی ہے نہ تبدیل ہونے والی. وہ جھگڑا ہے کیا؟ اس جھگڑے سے پہلے ایک جھگڑے کی طرف چلے, یہ ابلیس کا جھگڑا کاہے پہ ہوا اللہ میاں سے؟ یہ کاہے کا جھگڑا ہے؟ اللہ سے کاہے کا جھگڑا ہوا اس کا؟ کس بات کا چیلنج کیا؟ یہی اہلیت اور نا اہلیت. پروردگار عالم نے کہا میں اس کو بناؤں گا خلیفہ, وہاں سے اختلاف شروع ہو گیا. کہتا میں اتنا عبادت گزار, اسے تو بنا رہا ہے, یہ اس قابل نہیں. اور پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ علم تیرے پاس انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. اسی میں جھگڑا. اب جب بنا دیا روح ہوں کی ہزاروں سال کے بعد, تو اب اس کے بعد اللہ نے کہا سجدہ کرو, اس نے سجدہ نہیں کیا. یہ سجدہ کیا؟ پہلی لڑائی کا ہے پہ بھی حسد. اس لیے علم کے نو حصے حسد, یعنی حسد کے نو حصے علم میں ہیں. جہاں بھی علم ہوگا وہاں حسد آ جائے گی. معذرت کے ساتھ جو اس سے نکل جائے وہ تو بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے. عالم کی عالم سے, شاعر کی شاعر سے, خطیب کی خطیب سے, مصنف کی مصنف سے, ادیب کی ادیب سے, ہر جتنے بھی علم کے طبقے, ڈاکٹر کی ڈاکٹر سے, انجینئر کی انجینئر سے, نو حصے حسد کے اللہ نے کہا رکھے ہیں علم میں. یعنی علم اتنی مصیبتیں لے کر آتا ہے ساتھ, اور جو اس حسد سے نکل جائے, یعنی حسد کے مادے کو دل سے نکال کے پھینک دے, دوسرے کو اپنے سے بڑا جانے ہمیشہ, دوسرے کو اپنے سے اچھا جانے ہمیشہ, نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے سر کو, اس کی عزت کو بلند کرتا چلا جاتا ہے, بلند کرتا چلا جاتا ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. تو اس روئے زمین سے بھی پہلے وہاں جو پہلا چیلنج ہوا وہ حسد کی بنا پہ ہوا. حسد ہو گئی نا ابلیس کو کہ مجھے نہیں ملا, اس کو کیوں ملا, یہ مٹی کا, میں آگ کا بنا ہوا. لہذا اس نے چیلنج کیا کہ تو اگر مجھے مہلت دے, زندگی مانگی نا, اگر تو مجھے مہلت دے, لاغوینہم اجمعین, میں ثابت کر دوں گا کہ یہ سب کے سب گمراہ ہیں, سب کو گمراہ کر دوں گا. یعنی جھگڑے کی وجہ یہ کہتا ہے یہ اہل نہیں ہے. اب یاد رکھیے گا کہ قیامت تک کے لیے مسئلہ یہ ہے. ابلیس کا یہ چیلنج, ابلیس نے یہ بات کی معاذ اللہ اللہ کے سامنے کہ یہ جسے تو بنا رہا ہے یہ اہل نہیں ہے, میں اہل ہوں. اللہ نے کہا نہیں اہل ہے. کہا اچھا پھر مجھے ان پہ مسلط کر دے, مجھے اتنی عمر دے دے, اس یوم معلوم تک کی عمر دے دے مجھے, اور مجھے ان پر مسلط کر دے. تو اب وہ یہی ثابت کر رہا ہے قیامت تک یہ اہل نہیں, یہ اہل نہیں, میں ان کو بہکاؤں گا. اور اللہ نے بھی اس کو کہہ دیا کہ تو سب پر مسلط ہو جائے گا مگر جو میرے مخلص بندے ہیں, معصوم نہیں, رسول نہیں, نبی نہیں, ان بندوں میں جن پر تجھے مسلط کر رہا ہوں. ان میں جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پہ تو قابو نہیں پا سکے گا. یعنی وہ اتنے علم ان کا اس جگہ پر پہنچا ہوا ہوگا کہ جوان ہوگا مگر تو جوان پہ قابو نہیں پڑ سکے گا. جو میرے مخلص بندے ہیں اللہ نے بھی اس کے چیلنج کو قبول کیا, اچھا ٹھیک ہے اب تو جا, جو تیرے بہکاوے میں آئے گا اسے بھی تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا, اسے بھی وہاں پھینک دوں گا جہنم میں. لیکن شیطان کا سمجھ نہیں, چیلنج چل رہا ہے یہ جو ساری جو بھیا کہ بہت ہی نیچے جا رہا ہے, صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. آپ لوگ بیدار بیٹھے ہیں, مطمئن اللہ بس. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اس جگہ سے. وہ کہتا ہے میرا علم ہے, میرے پاس بھی علم ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ اس خلافت کے اس وراثت کا اہل نہیں ہے. اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا, جو میرے مخلص بندے ہوں گے تو ان پہ کبھی قابو نہیں پا سکے گا. اب یہ صبح سے شام کا شیطان جو لگا ہوا ہے, یہ شیطان الہامی شیطان جس کو کہتے, شیطانی الہام جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں خیالات آنا, مختلف قسم کے فتنہ و فساد, یہ سب کیا ہے؟ وہ شیطان اپنی کارستانیوں میں لگا ہوا ہے کہ ان کو بہکائے, ان کو راستے سے ہٹائے. لیکن اس کی مایوسی کب ہوتی ہے؟ جب ایک چھوٹا سا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے, جب ایک چھوٹے سے بچے کو ماں قرآن پڑھانے بھیج دیتی ہے, جب ایک چھوٹے سے بچے کو باپ مسجد میں ساتھ لے کے چلا جاتا ہے, جب اپنے گود کے پالوں کو فرش عزا پہ لے کے آ جاتا ہے. اب جب جوانوں کو عبادت میں مشغول دیکھتا ہے تو اب اس کی مایوسی شروع, کیونکہ سب سے زیادہ آسان ہے اس کو جوان کو قابو کرنا, گناہ کا راستہ دکھا کے جوانوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کیسے کیسے شیطان بیٹھے ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جوانوں کو راہ راست سے ہٹا دو, ان کو صحیح راستے سے بہکا دو, ان کو غلط راستے پہ ڈال دو. اور اللہ کا بھی, اللہ نے کیا مقام دیا جوان کو؟ ان اللہ یحب الشاب الطائب. اللہ نے اس کے مقابلے میں جوان کو یہ مقام دیا کہ جو جوانی کی حالت میں توبہ کرے گا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الشاب الطائب. وہ شباب, وہ جوان جو جوانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے. بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ اللہ جوان کی عبادت کو پسند کرتا ہے. لہذا جوان کا عبادت میں آنا, جوان کا مسجد میں آنا, جوان کا امام بارگاہ میں آنا, یہ جواب ہے, وہ جواب جو اللہ نے دیا انی عالم ما لا تعلمون. جو علم میں رکھتا ہوں وہ تمہارے پاس نہیں ہے. لہذا یہ وہاں بھی حسد کی بنا پہ یہ ہوا. اب نیچے آئیے, اب روئے زمین پر آئیے. حابیل اور قابیل دونوں بھائی, قابیل بڑا حابیل چھوٹا, اللہ کے حکم سے وصی کسے بنایا گیا؟ جناب حابیل کو. جناب آدم نے بتا دیا کہ بھائی وصایت پہلے قربانی لی گئی کہ جس کی قربانی قبول ہو, بھائی وصی تو بنانا ہے, اپنا جانشین تو بنانا ہے, وصی تو بنانا ہے, وصیت تو کرنا ہے. لہذا کیا کیا جائے, قربانی لو دونوں سے. کیونکہ قابیل کہتا ہے میں, حابیل نے نہیں کہا کہ مجھے بنا دیجئے, قابیل اڑ گیا کہ میں جانشین ہوں, میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, وصی میں بنوں گا, جانشین میں بنوں گا. لہذا حکم ربی آیا کہ دونوں کی قربانی لے لو. اب حابیل کے پاس بیچارے کے پاس جو کچھ بھی تھا اچھے سے اچھا قربانی کے لیے لے آیا. اب قربانی کی الگ تفسیر ہے کہ اس میں اس وقت جس کی قربانی قبول ہو, ایک آگ کا شعلہ آتا تھا وہ قربانی کو لے جاتا تھا, جو بھی قصص انبیاء, کیونکہ تاریخ تو نہیں ہے نا, ما قبل تاریخ کی بات ہے. مگر توجہ سے سنیں, بچوں نے یہ واقعات کم سنے ہیں, اس لیے چاہتا ہوں کہ ذرا سا تفصیل میں جاؤں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ باتیں رہیں, عموماً مجلس میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. تو وہ جناب دونوں نے, اچھا اب دیکھیں دونوں کی قربانی میں فرق کیا ہے. حابیل اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہے کہ جو ہے میرے پاس معبود قبول کر لے, اور جناب حابیل کا قول بھی قرآن مجید میں نقل ہے, انہی کا قول ہے کہ ربنا تقبل میں وہ انما یتقبل اللہ من المتقین, انما یتقبل اللہ من المتقین, یہ قول ہے جناب حابیل کا کہ اللہ تو متقین کی, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان کی قربانی قبول کرتا ہے. اس کے پاس نہ تمہارا گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے اللہ کا. اس کے پاس کیا جاتا ہے؟ ولاکن ینالہ التقویٰ, وہ جو تمہارا تقویٰ ہے اللہ کا خوف, وہ وہاں جاتا ہے. اب حابیل آ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ راضی ہو جائے, جو اچھے سے اچھا ہے پیش کراؤں. قابیل جو قربانی لے کر آ رہا ہے وہ اللہ کے لیے تو نہیں لا رہا, وہ منصب کے لیے لا رہا ہے کہ یہ منصب مجھے ملے. اب دونوں میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک بات کہہ دوں, برا تو نہیں مانیں گے, تبرک کی ریس لگ جاتی ہے. اس نے یہ بانٹا میں یہ بانٹوں گا, اس نے کھلایا میں یہ کھلاؤں گا, اس نے دری پہ کھلایا میں میز کرسی پہ کھلاؤں گا, اس نے دو ڈشیں رکھی میں پورا بوفے لگاؤں گا. مجلس ہو رہی ہے امام حسین کی, اب مجھے بتائیے کہ وہ رضاء حسین کہاں ہے بھائی, وہ رضاء خدا کہاں؟ یہ تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں, میری واہ واہ ہو جائے, ارے بھائی اتنا خرچہ کیا, اتنی جگہ بنائی, اتنی ڈشیں بنائی, مزہ آ گیا مجلس کا. اصل میں تو کھانے کا مزہ آیا تو مجلس کا مزہ آ گیا. نہیں, میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھیے بھائی, لاکھوں خرچ کرو, کروڑوں خرچ کرو, خرچ کرنے کو تھوڑی منع ہے, کروڑوں خرچ کرو عزاداری پہ, کھلاؤ جتنا کھلا سکتے ہو, اپنے رشتے داروں کو بھی دو, کوئی منع نہیں ہے. جو مجلس میں نہیں آئے ان کا بھی تبرک دو, میں کہہ رہا ہوں آپ سے کوئی غلط نہیں ہے, دو, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, ان کو بھی دو, اللہ نے دیا ہے تو ان کو دو, بانٹو ان کے گھر کے تھیلوں میں باندھ باندھ کے دے دو. لیکن پہلے پہلے کس کا حق ہے بھائی؟ تبرک کیا ہے؟ تبرک رکھا کیوں معصومین نے؟ کہ عزت نفس کسی کی مجروح کیے بغیر اس کا پیٹ بھر دو. کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر ان غریبوں کا پیٹ بھر دو. عزت سے کھائیں گے, مولا کا رزق کھا رہے ہیں, مولا کا تبرک کھا رہے ہیں, کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے, کبھی ان کی گردن نہیں جھکے گی, کوئی شرمندگی نہیں ہے. بلکہ اگر بانٹنے والے نے اپنا روب دکھایا تو چھوڑ کے بھی چلے جاتے, دکھا دے بھائی لے جا تیرا, ہم تو سمجھے تھے مولا کا تبرک ہے تیرا, ہے تو رکھ لے اپنے پاس, ہے نا. دیکھنا, خمس ہو, زکات ہو, خیرات ہو, دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے, منہ اونچا ہے, لینے والے کا بیچارے کا منہ جھکا ہوا ہے. مولا کے تبرک میں, مولا کے تبرک میں غریب تھیلے لے لے کر آتے ہیں. ارے بھائی اچھا ہے نا, دو تھیلا جبھی تو لا رہا ہے کہ محتاج ہے, تھیلا اسی لیے تو لا رہا ہے کہ گھر میں دو دن رکھ کے کھائے گا, وہ تو بھائی اسی کے لیے تو امام نے تبرک رکھا ہے. تو بس ایک ہے اپنے لیے, ایک ہے رضاء مولا کے لیے. تب رضاء مولا ہوگی تو پہلے ان کو کھلائے گا جن کا حق ہے. میں نے عرض کر دیا کہ خرچ کرنے پہ پابندی تھوڑی, جس کو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کرو بھائی, ایک نہیں دس کھانے کھلاؤ. میں کون ہوتا ہوں تبرک کو روکنے والا بھائی؟ اب بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری تو پرورش, ہم سب کی, آپ کی, ہماری تو پرورش ہی تبرک حسین پہ ہو رہی ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حقیقت ہے, اور کیا ہے, اسی سے تو ہمارے گھروں میں رونق ہیں, اسی سے گھروں میں برکتیں ہیں, سب تبرک حسین پہ تو پل رہے ہیں آپ کے میرے بچے, اور کیا ہے. اس کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ میں ہوتا کون ہوں روکنے والا, کسی کو منع کرنے والا, لیکن میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ بھائی ایک بار جو کچھ بھی کر رہے ہو رضاء حسین کے لیے, رضاء رسول کے لیے, رضاء خدا کے لیے, تو وہاں وہ حکمت پیش نظر رہے گی کہ میرا مولا قبول کر لے, انما یتقبل اللہ من المتقین, میرا اللہ قبول کر لے, ان غریبوں کا پیٹ بھر جائے, یہ غریب ڈبل بھی لے جائیں, دوسرے دروازے سے آئے دے دو, ارے دے دو بھائی, مجبور ہے, ضرورت ہے جبھی تو لے رہا ہے. بڑا آدمی تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتا ہے مل جائے گا نہیں تو گھر پہنچ جائے گا. بھائی ایک سوشل اسٹیٹس بھی ہے نا, بھائی میں کہاں لوٹ مار میں جاؤں, یہاں بیٹھا ہوں مل ہی جائے گا, ختم ہو گیا تو بازار سے منگا کے گھر پہنچوا دے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بیچارہ جو آیا ہے وہی تو مستحق ہے, اسی کے لیے تو معصومی نے تبرک رکھا ہے نا. بس ان کا پیٹ بھرنا کیا ہوا, وہ رضاء خدا, وہ رضاء رسول, وہ رضاء حسین اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی بانٹا, پہلے حقدار کو اس کا حق پہنچایا. بس یہی قربانی کا فلسفہ جب سے چلا آ رہا ہے سمجھنے والوں کے لیے. حابیل قابیل کو سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, اصل مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا آج تک. اصل مسئلہ کیا ہے؟ قربانی دونوں نے دی, اللہ نے ایک کی قبول کی ایک کی نہیں, تو گلا کر سکتا ہے نا قابیل کہ پروردگار یہ کیا بات ہوئی, اس کی قبول کر لی میری قبول نہیں کی, وہ بھی آدم کا بیٹا میں بھی آدم کا بیٹا, وہ بھی نبی کا بیٹا میں بھی نبی کا بیٹا, اس کی بھی ماں ہوا میری بھی ماں ہوا, فرق کیا ہے دونوں کی قربانی میں؟ ایک رضاء الہی کی خاطر قربانی دے رہا ہے, ایک اپنے ذاتی منصب کے حصول کے لیے قربانی دے رہا ہے, ایک اپنی ذاتی شہرت کے لیے, ایک اپنی شخصیت کے لیے, ایک اپنے فائدے کے لیے قربانی دے. تو نیتوں میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لہذا پہلی قربانی کے ذریعے بتا دیا کہ جب مال و متاع کی قربانی دینا تو اللہ کی رضا پیش نظر ہو, بندوں کی رضا پیش نظر نہ ہو. صلوات دے دیجئے محمد علی محمد. آئیے اب بات کو آگے بڑھائیں, قربانی قبول ہو گئی. حسد,
وہاں بھی حسد یہاں بھی، یہاں بھی علم اور تقویٰ ہے بنیاد حسد کی، کیونکہ جناب حابیل کو ان کے علم اور تقویٰ اور ان کی سعادت مندی، ماں باپ کی اطاعت، اللہ نے کہا یہ وسیع ہے قابل نہیں ہے، اور قابل کے دل حسد کی آگ میں جلنے لگا کہ میں کیا کروں، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، کروں کیا، کیونکہ کبھی قتل ہوا ہی نہیں، وہ ابھی تو آبادی چار نفوس پر مشتمل ہے دنیا کی، تو کیا پتا موت کیا ہے، قتل کیا ہے، قابل کو کیا معلوم، لہذا شیطان نے تعلیم دی کہ یہ دماغ میں ڈالا، وہی جس کو کہتے ہیں شیطانی الہام یا الہام شیطانی، وہ یہ ہے وسوسہ، یہ خیال ڈالا کہ پتھر سے سر کچل دے، اور جناب جناب حابیل سے اس نے لڑنا شروع کیا، جناب حابیل نے کہا تو مجھے مار دے گا، میں تجھے نہیں مارتا، کیوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اگر قربانی قبول کی تو اللہ نے قبول کیا، اس نے بڑا سا پتھر پتھر پہ سر رکھا اور پتھر سے مار دیا، اب جب قتل کر دیا تو اب دیکھا تو بے جان، نہ ہل رہا نہ جل رہا، اب کیا کرے، کاندھے پہ وہ لاش اٹھائی بھائی کی گھوم رہا ہے کہ اس کا کروں کیا، پاگل ہو گیا کہ اس کو کہاں لے کے پھر اس کو کہاں ڈالوں، کیا کروں، اب دیکھیے پھر علم کی بات آ گئی، اب اللہ نے کووں کو اس کا استاد بنایا، کووں کے ذریعے علم دیا، دو کوے بھیجے، اور قرآن میں پورا قصہ موجود ہے کہ دونوں لڑے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ دونوں لڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو مار دیا، مارنے کے بعد چونچ سے مٹی کھودی، زمین کھودی، اس میں چھپا دیا، برابر کر دیا، سمجھ گیا کہ مجھے سبق دیا ہے، اب کہتا ہے وائے ہو مجھ پر کہ میں کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، کوے نے مجھے دیا، تو وہاں بھی برتری کوے کو ملی، ایک بات میں علم کی برتری ملی، جو یہ نہیں جانتا تھا کوا جانتا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا جملہ، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد، بس، تو پہلا جھگڑا حسد کی بنا پہ، پہلا قتل روئے زمین پر حسد کی بنا پہ، یہ حسد کار فرما رہی آخر تک، مصائب کے باب میں سلسلہ جوڑیں گے کہ حسد کہاں تک گئی، لیکن آئیے اب اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا، جناب آدم نے کم از کم مستند روایت اس سے کم کی نہیں 40 روز تک روتے رہے، حالانکہ اور جو قصص انبیاء کی کتابیں ہیں ان میں تو پتہ نہیں 400 سال اور 450 سال اور پتہ نہیں کیا 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 لکھا ہوا ہے، لیکن 40 دن تک روتے رہے، یہاں تک کہ مرثیہ بھی پڑھا، حابیل کا مرثیہ کہا، حابیل کا مرثیہ پڑھا، تو بابا انسان روئے زمین پر جو پہلی موت ہوئی ہے مظلومانہ، اس پہ آدم نے رو کے سنت کی بنیاد رکھ دی کہ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اگر کوئی مظلوم موت مارا جائے تو اس پہ جی بھر کے رو، اب مجھے بتائیے کہ حابیل شہید ہے یا نہیں، پہلی میت شہید ہے، بھائی شہید ہوا نا، اللہ کے راستے میں مارا گیا ہے، پہلا شہید ہے، اور جناب آدم کو نہیں معلوم کہ کہاں گیا، وہی قتل ہونے کے بعد جنت میں گیا، سیدھا جنت میں کہاں گیا، مگر رو کے بتا رہے ہیں کہ چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو اگر مظلومیت کی موت مارا جائے تو سونا رونا، اس پہ رونا سنت انبیاء ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ اس پہ رویا جائے، سلامات بھیجیے محمد علی محمد، اس پہ رونا انبیاء کی سنت قرار پائی، راند درگاہ قرار پا گیا، علم کی بنیاد ہے، کیونکہ جاہل تھا اس بات سے کہ اللہ کی بارگاہ میں مال و متاع کا مسئلہ نہیں، اس نیت کا مسئلہ ہے کہ وہ خلوص کس کے لیے قربانی دے رہا ہے، اللہ کے لیے دے رہا ہے یا اپنے ذاتی منصب کے لیے دے رہا ہے، اپنے منصب کے لیے دے رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کروڑوں خرچ کر دو، ہاں اب آپ کا نام ہو جائے گا، شہرت ہو جائے گی آپ کی، اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر میں نے معیار بتا دیا کہ معیار کیا ہے، جہاں اللہ کی رضا مقصد، حسین کی خوشی کے لیے، مادر حسین کی خوشی کے لیے، اہل بیت کی خوشی کے لیے، اپنے رسول کی خوشی کے لیے، اپنے معبود کی خوشی کے لیے سب خرچ کر رہا ہوں کہ اس کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، تو معیار میں نے بتا دیا کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کا معیار یہ کہ پیٹ بھروں کو کھلا دینے کا کوئی تھوڑی فائدہ ہے، وہ جو مستحقین ہیں جب ان کو ان کا حق پہنچ جاتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو خوب دیجئے، کس نے روکا ہے، ڈبل دیجئے، چار گنا حصے دیجئے، اس پہ کون سی میں کون سا فقہی حکم لگا سکتا ہوں بھائی، اس پہ کوئی فقہی حکم آئی نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈبل دو یا نہیں دو، ان کے گھر والوں کا دو یا نہیں، اس پہ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا جتنا جس حساب سے دیجئے، اس میں مجھے کیا لینا دینا، لیکن لینا دینا وہاں پر ہے جہاں نیت کی بات آ جاتی ہے، جب حقدار کو حق پہنچ جائے، وہ چاہے ایک بسکٹ کی صورت میں پہنچے، وہ چاہے آپ جتنا مہنگا کھانا پکائیں اس کی صورت میں پہنچے, پہلا حق اس کا ہے. تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں یا مولا کی بارگاہ میں یہ آپ کے ڈش ہیں اور آپ کے 15 ڈش ہیں اور آپ کا بوفے ڈنر مجلس کے بعد, یہ سب اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ سب قبول ہے کب, جب اسی میں وہ بھی شریک ہو جس کا پیٹ خالی ہے, اس کو حق پہنچ رہا ہے, اس کو حصہ دیا جا رہا ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر یہ بھی قبول ہے وہ بھی قبول ہے, اللہ نے جتنا دیا ہے خرچ کرو, کوئی پابندی تھوڑی ہے, اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو. اللہ نے تو کفن دینے میں بھی یہ شرط رکھی کہ کفن بھی دو تو حیثیت کے مطابق دینا. اگر مالدار آدمی جا رہا ہے تو قیمتی کفن دو, حیثیت کا خیال رکھا اللہ نے. یعنی ایسا نہیں ہے سوشل اسٹیٹس کا ہر جگہ خیال رکھا گیا. سردار گرفتار ہو کے آتے تو خدا کے رسول ان کو الگ مقام دیتے تھے کہ بھائی اپنی قوم کا سردار ہے, اس کے لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کرو. سمجھ گئے آپ, ایک اسٹیٹس ہے اپنا, لیکن جو اللہ نے بنایا, میرا بنایا ہوا نہیں, آپ کا بنایا ہوا نہیں. حقدار کو حق دیتے رہو. اب حقدار کو حق دینے کی بات تو یہاں تک کہ حاتم تائی اسلام سے پہلے چلا گیا, دین کیا تھا کیا نہیں مجھے سے کام نہیں, مگر اس میں جو خوبی تھی اس خوبی کو خدا کے رسول نے بھی مانا. ماننے سے مراد یہ کہ اس کی تعریف کی, اور اسی کے صدقے میں کہ حاتم تائی کا بیٹا ہے اس کے بیٹے کو رہا کر دیا کہ نہیں ایک سخی کا بیٹا ہے اس کو رہا کر دیا جائے. یعنی خدا کے رسول نے احترام کیا کہ نہیں کیا اس کا, ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے. آئیے بس, جہاں بھی علم ہوگا حسد کے وہاں 9 حصے ہیں, تو وہاں بھی حسد, زمین پر پہلا قتل وہ بھی حسد کی بنا پہ. کیا مطلب ہے حسد کا, کیوں علم سے حسد کرتا ہے, اور حسد گناہ کیوں ہے؟ رشک کو تو گناہ قرار نہیں دیا. رشک کسی پر ہوتا ہے انسان کو کہ بھائی اتنا اچھا آدمی اتنا پڑھا لکھا ہے کاش میں بھی ہوتا, یہ رشک ہے, یہ گناہ نہیں ہے, کہیں گناہ نہیں ہے. کیا انسان تمنا کرے کہ میں بھی کاش ایسے ہی عالم ہوتا, یا محنت کرے کہ میں بھی یہاں تک پہنچ جاؤں بار الہ مجھے بھی اس مرتبے تک اس منزل تک پہنچا دے, یہ گناہ نہیں ہے, یہ تو اچھی چیز ہے, قابل تعریف چیز ہے. حسد کیا ہے, کیوں قابل مذمت ہے؟ حاسد خود آگے نہیں بڑھنا چاہتا, جو آگے جا رہا ہے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتا ہے, اس کے لیے باتیں کرے گا, اس کے لیے مصیبتیں کھڑی کرے گا, اس کے لیے پروپیگنڈا کے بازار کرے گا. حسد ہے نا, اپنے سے غرض نہیں چاہتے کہ اس کو نیچے لاؤ, اس کو نیچے لاؤ. علم کی وجہ سے, میں نے کہا نا, عالم کی عالم سے, خطیب کی خطیب سے, ذاکر کی ذاکر سے, شاعر کی شاعر سے, ادیب کی ادیب سے, ہر شعبے میں جو بھی علم ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت. ڈاکٹر میں نے اکثر دیکھا نسخہ لے کے گیا, دوسرے ڈاکٹر کیا لکھ کے دیا غلط ہے پھر, ارے بھائی وہ بھی ڈاکٹر ہے آپ کا, ارے ہوا کرے پتا نہیں کہاں سے پڑھا اس نے, ہے کہ نہیں ہے اکثر. لیکن ایسا نہیں کہ سب, جو اپنی اس برائی پہ قابو پا لے, وہ کسی بھی شعبے سے ہو, عالم ہو, خطیب ہو, ذاکر ہو, کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. بس یہ جو وراثت ہے کتاب کی, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا, اب اس کی تشریح ہے, مقدمہ باندھا ہے, تمہید ہم نے باندھی ہے. کل اور انبیاء کا بھی مسئلہ پیش کریں گے. تو پہلا مسئلہ کیا ہے, علم کی بنا پہ حابیل کو وصی بنایا. جب حابیل قتل کر دیے گئے تو اللہ نے جناب شیش کی صورت میں دیا وصی, لیکن نصیحت کر دی. اللہ نے جناب آدم سے کہا یہ وصی بناؤ, مگر بتانا نہیں, وصیت کو چھپا کے رکھنا. جب سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ اپنی وصیت کو لوگ چھپا کے رکھتے ہیں, کہ بھائی میرے مرنے کے بعد کھولنا, مرنے سے پہلے کھولا خاندان میں جھگڑا ہو جائے گا, فساد ہو جائے گا, مصیبت ہو جائے گی, اس کو یہ دیا, اس کو یہ دیا, مجھے یہ نہیں دیا, جھگڑا شروع, جیسے حابیل قابیل کا ہوا. جناب شیش کو وصی بنایا, اللہ نے حکم دیا چھپا دو وصیت کو, ورنہ تمہارے اس بیٹے کو بھی قتل کر دے گی تمہاری دوسری اولاد. اب اولاد بڑھتی جا رہی تھی نا, کہ قتل کر دیں گے, تمہارے مرنے کے بعد وصیت نامہ سامنے آنا چاہیے. تو چھپا چھپا کے وصی کو رکھتے تھے. اب اور مثال دے دوں آپ کو, مثالیں تو بہت ہیں, لیکن ایک مثال دیتا ہوں. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, جب آپ کی شہادت واقعی ہوئی, منصور دوانی نے حکم بھیجا جاؤ جو بھی وصی ہے قتل کر دو. وہ چاہتا تھا نا کہ امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے, جس کو بھی وصی بنایا ہے چھٹے امام نے قتل کر دو اسے جا کے. آ گیا دستہ, کون ہے وصی؟ وصیت نامہ پیش کر دیا گیا, پہلا نام ہے منصور کا خود, امام نے پہلا نام لکھا ہے منصور کا, کہ میرے وصی تین ہیں, منصور ہے, موسیٰ ابن جعفر, عبداللہ ابن جعفر, یہ تین نام لکھ دیا. وہ پریشان ہو گیا, بھائی وصی تو بھی ہے بھائی, اب کیا کریں؟ یعنی امام نے کس طریقے سے امامت کو بچایا, ساتویں امام کی حفاظت کی کہ وصایت میں اس کا بھی نام دے دیا کہ وصی تو بھی ہے, اب ہم کیا کریں, تو بھی وصی ہے, وہ بھی وصی ہے, وہ بھی وصی ہے, تین چار وصی ہیں, اب ہم کس کس کو قتل کریں. لہٰذا خاموش ہو کے بیٹھ گیا, تل ملا کے کہ یہ کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ وصی میں تو میرا بھی نام آ گیا. اس لیے چھپایا جاتا تھا, وصیت کو پوشیدہ رکھا جاتا تھا. رسول نے ہر جگہ بیان کیا, آخر میں اسی لیے چاہتے تھے کہ لکھ کے بھی دے دوں, اور لوگ بھی جانتے تھے کہ لکھ دیا تو مسئلہ ہو جائے گا, ابھی تو تعویل کر دیں گے, ذوالعشیرہ کی تعویل, ہجرت کی تعویل, اس کی تعویل, اس کی تعویل, اس کی تعویل کیسے کریں گے جو تحریر آ جائے گی. صلوات دیجیے امام علی محمد. آئیے اب ایک اب مزور کو یہاں تک لا کے, کیونکہ سمیٹنا بھی ہے. اب کیا ہے یہ ورثہ, کتاب کیا چیز ہے؟ اصول کافی شیخ یعقوب کلینی روایت نقل کرتے ہیں اور انہیں پر اس روایت کی سند ختم ہوتی ہے. ناقل خود ہے کہ اس سے حماد نے, اس سے ابراہیم نے, اس کے اس کے بابا نے کہا, یعنی خود سند اپنت کے لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں کہ حماد یا ابراہیم کے والد نے ساتویں امام سے پوچھا, یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ فرزند رسول کیا جو علوم اور مقامات دیگر انبیاء کو حاصل ہیں وہ سب کے سب آپ کے جد رسول کو حاصل ہیں؟ جتنے بھی علوم اور مقامات جو حاصل ہیں وہ سب کے سب آپ کے جد کو حاصل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, ابو البشر سے لے کر میرے جد تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کے علوم اور مقامات کے وارث میرے جد, یعنی آپ, یہ پیغمبر ہے, ختم مرتبت ہے. تو اس نے پھر سوال کیا کہ فرزند رسول, عیسیٰ تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے, سلیمان پرندوں کی بولی جانتے تھے, موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے, تو کیا یہ سب بھی آپ کے جد کے پاس تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے درست کہا, عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے, سلیمان پرندوں کی بولی جانتے تھے, موسیٰ کلیم اللہ تھے, ابراہیم خلیل اللہ تھے. لیکن یاد رکھ کہ تمام انبیاء کے علوم, کمالات, مقامات, یہ سب کچھ اس پیغمبر کی ذات میں جمع ہے, یہ سارے کمالات اس میں. پھر کہتے ہیں کہ سنو, سلیمان کے علم کی حد یہ تھی, کل جو اشارہ کیا تھا وہ اس روایت کا حصہ ہے جو بیان کر رہا ہوں. سلیمان کے علم کی حد یہ تھی کہ جب حدود غائب ہو گیا, ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا, انہیں معلوم نہیں تھا کہ غائب ہو گیا یا باغی ہو گیا, غائب ہو گیا ہے یا باغی ہو گیا, سرکش ہو گیا, سرکش ہو گیا, نہیں معلوم تھا ان کو. اور حدود ان کے لیے زمین کے نیچے سے پانی کی خبر لے کر آتا تھا, یعنی جو علم ہدہد کے پاس تھا وہ جناب سلیمان کے پاس, حاکم ضرور تھے ان پر مگر یہ علم جو ہدہد کے پاس تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا. کہ ہدہد کے پاس یہ علم نہیں تھا, وہ نہیں جانتا تھا. اور قرآن کے لیے کیا کہا گیا؟ اب فرماتے ہیں قرآن کے لیے, ولو انا قرآن سیرت البحل, سیرت بحل جبال, اور قطعت بحل ارض, اور کلم بحل موتا, بل للہ الامر جمیعا. اور یہ قرآن, یہ کہتے ہیں کہ قرآن پہاڑ کیوں نہیں چلا تھا, پہاڑوں کو چلا تھا کیوں نہیں ہے, قرآن مردوں سے بات کیوں نہیں کرتا, قرآن زمین کی مساوت نہیں کیوں نہیں کرتا. اس کا جواب دے رہا قرآن کہ بالکل ایسا ہے, اگر ایسا ہے بے شک قرآن, یہ قرآن وہ سیرت بہل جبال, اس سے چلتے ہیں پہاڑ, اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا ہے, اور قطعت بہل ارض, اس کے ذریعے سے زمین کی مسافت طے کی جاتی ہے, اور کلم بہل موتا, اس قرآن کے ذریعے سے مردوں سے گفتگو کی جاتی ہے. اور یہ سب اللہ کے لیے سارے امور ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اسی قرآن میں موجود ہیں, یہ سب معجزات قرآن میں, اور قرآن اپنی انہی تمام خصوصیات کے ساتھ ہماری میراث ہے, ہم آل محمد کی میراث ہے. یعنی بتانا چاہ رہے کہ جہاں بھی قرآن پوری میراث کی صورت میں موجود ہے وہاں یہ سارے کمالات جمع ہیں, کہ پہاڑوں کو اشارہ کرے تو جگہ یاد آ گئی. حدیث مباہلہ آپ کو تکرار کرنے کی ضرورت تو نہیں, مجھے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. حدود جناب سلیمان کے لیے خبر لاتا تھا زمین کے نیچے پانی کی, ہم زمین کے تمام منابع کو جانتے ہیں, جتنے بھی سر چشمے ہیں ان سب کا علم ہمارے پاس ہے.
کتاب خلقت و تکوین میں کوئی امر ایسا نہیں کہ سابقین انبیاء اس سے آگاہ ہوں، مگر ہم آل محمد صرف آگاہ نہیں ہیں بلکہ اب بتاتے ہیں آگے کی بات معصوم، ہم آل محمد وہ ہیں جنہیں اللہ نے تمام علوم اور تمام چیزوں پر تصرف دیا ہے، یعنی جتنے بھی امر صادر ہوتے ہیں صرف یہ نہیں کہ ہمیں علم کی امر صادر ہو رہے ہیں، نہیں بلکہ ہم ان میں تصرف کا حق بھی رکھتے ہیں کائنات کی اشیاء میں، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ حق ام الکتاب نے ہمیں دیا، اللہ نے اپنی ام الکتاب میں ہمیں خود دیا ہے، جہاں ارشاد ہوا سورہ نمل میں وما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، آسمان و زمین میں جو چیز بھی غائب ہے، جو چیز بھی پوشیدہ ہے، یا یوں کہیے کہ وما من غائبت فی السماء والارض، کوئی شے ایسی نہیں جو آسمان و زمین میں پوشیدہ ہو اور اس کا علم کتاب میں نہ ہو، تو بس جہاں بھی یہ پوری کتاب ہوگی جو چیزیں بھی آسمان و زمین میں پوشیدہ ہیں وہ سب کی سب ہماری دسترس میں ہیں، اس لیے ہمارے جد پیغمبر افضل بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، ساتھ امام فرماتے کہ تمام انبیاء سے رسولوں سے افضل اور عالم ہیں ہمارے جد، اور پھر آخر میں پھر اس آیت کی جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا روایت کے آخر میں آپ اس کی تلاوت کر کے آخری دلیل قائم کرتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ آیت ہمارے لیے ہے، پھر ہم نے زمین پہ اپنے برگزیدہ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ کچھ کتاب کا وارث بنایا ہے کچھ کا نہیں بنایا، آدھی کتاب کا بنایا آدھی کتاب کا نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، بس درجہ بندی ہے، جہاں کتاب کا جتنا علم ہے اتنی میراث اس کے پاس آئے گی، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، صالحین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، علماء حقہ ہوں، علماء باعمل ہوں، جہاں جہاں، حتیٰ کہ دھوکے بازی کی دکانیں بھی قرآن کے ذریعے سے ہی کھولی جاتی ہیں، وہ جھوٹے اونٹے تاج روزانہ صبح شام پڑھا کرتے ہیں نا، تو اپنے درجے کے حساب سے کتاب کا علم جس کے پاس جتنا آ جائے گا وہ وہاں تک پہنچے گا، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا، تو معیار کیا ہے، وہ میراث جو انبیاء سے آئی وہ کیا چیز ہے، وہ جس چیز کا اللہ نے وارث قرار دیا وہ کیا چیز ہے، وہ ہے علم، یہ وہ میراث کہ نہ انبیاء کو پرواہ ہے دنیا کی، نہ ائمہ کو پرواہ ہے دنیاوی معلومات کی، کیوں، ارے نہ ہو، کائنات پہ حق تصرف تو ہمارا ہی ہے، علم ہے نا، کیونکہ کتاب سینے میں، جب کتاب سینے میں تو سارے علوم جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب ائمہ طاہرین کے، پیغمبر ختمی مرتبت کے سینے میں ہیں، جتنے بھی علوم کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، ان سب کا علم دیا گیا، بس اب یہ جو لڑائی چل رہی ہے کس کی چل رہی ہے، وہاں بھی علم اور جہل کی، کیونکہ جہل تھا نہیں جانتا تھا جو اللہ جانتا تھا، زمین سے جھگڑا شروع ہوا تو علم اور جہل کا، حابیل کے پاس جو علم ہے اس کے پاس نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اور جہاں بھی جہل ہوگا وہاں ظلم ہوگا، جہاں بھی جہل ہوگا، آج بھی علم کا دشمن ہوا ہوا ہے نا جہل، ایک طرف جہالت ہی جہالت، ایک طرف علم کی میراث لے کر چلنے والے لوگ ہیں، علوم آل محمد کے وارث ہیں، کہ جیل ہے نا علی کے مقابلے میں، حسن کے مقابلے میں، حسین کے، آج تک وہی چل رہا ہے، علم کو ختم کرو، علم کی شمعوں کو تاریک کرو، علماء کو ختم کرو، ڈاکٹرز کو ختم کرو، انجینئرس کو، اور کون کر رہا ہے، پست لوگ، پست لوگ، بے نام و نسب لوگ، کوئی نام و نسب، پست لوگ، پست ترین لوگ آپ کے مقابلے میں، کبھی آپ نے سوچا، تو عزیزو بس یہ یاد رکھو، تاریخ کا اصول، علی کو بھی یہی گلا تھا، اس زمانے نے مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ میرا اور اس کا نام ساتھ ساتھ لیا جانے لگا، علی کے شیعوں کبھی تو سوچو، یہ بات علی کو پسند نہیں ہے کہ کسی سے مقابلہ کرو اس کا، ہمارے یہاں صبح شام یہی لگا رہتا ہے, میسج پہ تو لگے ہوئے, مسجدوں میں تو نے کیا کری تھا. مولا کو یہ تکلیف ہی دی, سب سے بڑی اذیت یہ تھی کہ زمانے نے کتنا بڑا ظلم کیا علی کے ساتھ, کیا میرا اور اس کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے, اس کو میرے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, میرا اس کا مقابلہ کرا رہے ہیں. تو کچھ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ نہیں یہ ظلم ہے ان پر. اور یہی گلا حسین کو کربلا میں جب خطاب کر کے کہا تھا پسر ساتھ کو کہ زمانے نے کیا کیا میرے ساتھ, یہ پست لوگ, ان لوگوں سے مجھے لڑنا پڑ رہا ہے. یعنی حسین تو ان پست لوگوں سے لڑنا بھی نہیں چاہتا, لیکن خوشنود یہ اور رضا الہی کی خاطر بتا رہا ہے. تو ہمیشہ حق کے مقابلے پر آنے والا, علم کے مقابلے پر آنے والا کون ہے؟ جہل ہے, اور جہل کے سبب سے پست ہے, پست ترین لوگ. دیکھ لیجیے آپ ان کا حال کیا ہے دنیا میں, پست ترین لوگ ہیں یا نہیں. ظاہر ہے کوئی علم کی شمع پہ تو حملہ کرتے رہیں گے نا, جہاں بھی علم ہوگا اس پہ ماریں گے, اس پہ حملے کریں گے, ادھر حملے کریں گے, وہی مارکا جاری ہے. جہاں علم ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا. انبیاء کی میراث ہے نا, انبیاء کی میراث میں ظلم ہے؟ انبیاء کی میراث میں ظلم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا, میراث ہے علم انبیاء کی. جب انبیاء کی میراث ہے تو پھر اس میں ظلم تو نہیں آ سکتا, اس میں جھوٹ تو نہیں آ سکتا, اس میں حسد تو نہیں آ سکتی, اس میں مکاری تو نہیں آ سکتی, اس میں دغا بازی تو نہیں آ سکتی. اور جہاں بھی جہل ہوگا وہاں ظلم ہوگا, کیونکہ جہل ہے, اپنے نام کے لیے, اپنی عزت کے لیے, اپنی حکومت کے لیے, اپنے نام و نمود کے لیے لڑ رہا ہے, یا حسد کی بنا پہ لڑ رہا ہے. تو جہاں علم ہوگا وہاں ظلم, دشمن پر بھی ظلم نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, جہاں علم ہے وہاں دشمن پر بھی ظلم. اور فتح مکہ کی مثال میں نہیں دے رہا, مثالیں بھری پڑی ہیں تاریخ میں, بہت مثالیں. چوتھے امام کے سامنے علی اکبر کا قاتل آ جائے, بیٹا پانی دینا, ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا, حسین ابن نمیر سر پر پیر رکھ کے بھاگا ہے مکے کا محاصرہ چھوڑ کے, جب یزید واصل جہنم ہوا اور ادھر سے امام حج کے لیے جا رہے ہیں, چوتھے امام, آپ کا خیمہ لگا ہوا ہے, جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے مدینے سے مکے کا راستہ آج بھی اتنا خوفناک ہے کہ آدمی کہتا ہے کیسے سفر کرتے ہوں گے اس زمانے میں لوگ, نشان نہیں ہے سبزے کا پانی کا, 470 کلومیٹر تک پہاڑیاں ہیں, میدان ہیں, پہاڑیاں میدان, ان کو پتہ نہیں کیسے اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے. تعجب, عقل کو تعجب ہو, 6-7 دن میں مدینے سے مکہ پہنچتے تھے, جب حج کے لیے جاتے تھے ٹھہرتے ٹھہراتے. اور یہ کیونکہ سر پہ پیر رکھ کے بھاگا, مال اسباب سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگا ہے, چند ساتھی ساتھ ہیں. جب اسے معلوم ہوا کہ فرزند رسول کا خیمہ لگا ہوا ہے تو آ گیا چہرے پہ نقاب ڈال کے, فرزند رسول بہت پیاسا. امام نے فوراً حکم دیا پلا دو پانی اس کے جانوروں کو, اس کو, اس کو, سب کو پلا دیا پانی. جب سیراب ہو چکا تو اس کے بعد کہتا ہے فرزند رسول آپ نے پہچانا نہیں ورنہ مجھے کبھی سیراب نہ کرتا. اس نے اتنا کہا تو اب امام نے یہ نہیں کہا کہ میں پہچانتا ہوں, نام لے کر کہا او حسین ابن نمیر, تو کیا سمجھتا ہے کہ نقاب ڈال لے گا تو میں تجھے پہچان نہیں سکتا, کیا میں اپنے علی اکبر کے سینے کو بھول سکتا ہوں؟ یہ وہی حسین ابن نمیر ہے جس نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری تھی. کیا میں اپنے بھائی علی اکبر کے کلیجے کو بھول سکتا ہوں, اس کے سینے پہ لگی ہوئی برچھی کو بھول سکتا ہوں؟ لیکن وہ تمہارا کردار تھا, یہ ہمارا منصب. یہاں امام نے ایک بات اور بھی بتا دی کہ چہروں پہ نقابیں ڈالنے سے ہم سے کوئی چھپ نہیں سکتا. اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے پیغمبر کا کہ آپ کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھتے تھے اور آپ سے پہلے رکو میں جلدی جلدی میں چلے جاتے تھے, آج بھی ہوتا ہے لوگ پہلے سے جلدی, پتہ ہے کہ رکو میں جا کے چلے گئے, رکو میں پہلے سے چلے گئے سجدے میں, جمعے کی نماز ہوئی تو رکو میں جا کے پھر کھڑا ہو گیا کہ ابھی تو قنوت پڑھنا ہے, بھائی قنوت پڑھنا ہے, سجدے میں چلا گیا وہاں بولے رکو کے بعد تو قنوت پڑھنا تھا. ایسا ہوتا ہے تو رسول دیکھ لیتے تھے اور بعد میں کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے نہ جایا کرو رکو میں, فلاں 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 تم نے سب کیا, مجھ سے پہلے سجدے میں گیا. تو حضور آپ نے کیسے دیکھا, آپ کا رخ تو, آپ تو قبلہ رخ تھے. حضور فرماتے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے چہرے پر جو دو آنکھیں بس میں اسے سامنے دیکھ سکتا ہوں, میں چاروں طرف کی چیزوں کو دیکھتا ہوں, یعنی اپنا مقام بھی بتایا. تو اب چوتھے امام کہہ رہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے جب نہیں بنا. اور ایک روایت شہر میں نے اشرے کے دوران یا کہیں اور پڑھی تھی, دو جملے اور سن لیجئے. حسین سینکڑوں تیر جسم میں پیوست ہیں, جب زلجنہ سے تشریف لائے ہیں, خاک پر تشریف لائے ہیں, اور کچھ روایت میں کہ زانو کے بل کھڑے ہو کے اس وقت بھی حسین نے لڑائی جنگ کی ہے بتانے کے لیے کہ دیکھو میری شجاعت کیا. تو ایک جوان آیا ایسا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گرے, حسین کی تلوار کے زد پہ مارے, اس کی گردن اڑے, بچنے کا کوئی راستہ نہیں, کانپنے لگا, چلا کے کہتا ہے فرزند رسول ماں باپ کا اکیلا ہوں. بتاؤ یہ وہی ہے جس نے بھی تلوار بھی ماری ہوگی, تیر بھی مارا ہوگا, برچھی بھی ماری ہوگی, نیزے بھی مارے, سب مارے, لڑنے آیا بھی مارتا, تلوار نہ گرتی تو پھر مارتا. اور ابھی کچھ دیر بعد حسین کا سر قلم کر دیا جائے گا, مگر جیسے ہی اس نے کہا فرزند رسول ماں باپ کا اکیلا ہوں, حسین نے وہی اس کی گردن کے پاس تلوار کو روک دیا, کہا جا میری نظروں سے دور ہو جا, اپنے ماں باپ کے کلیجے کی ٹھنڈک بن جا. ظلم نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کے رضا کے حصول کے لیے کر رہا ہے نا حسین, اس کے حصول کے لیے. لہذا وہاں ظلم نہیں, حسین کو معلوم ہے کہ ابھی قتل کر دیا جاؤں گا, ابھی بچے قیدی بنا دیے جائیں گے, ابھی بیویوں کے رسن مان دی جائے گی, ابھی رسن مان دی جائے گی, اس کے بعد بازاروں میں پھرایا جائے گا. کس طرح لائے تھے بازاروں میں؟ آج 13 محرم کو قافلہ داخل ہوا ہے کوفے میں, ایک دو دن کیوں تاخیر کی گئی؟ تاکہ پورا انتظام, پورا اہتمام کیا جائے. بس 2-3 جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں مسائل تھے. آگے آگے وہ نیزے جن پر شہدا کے سر, پیچھے پیچھے وہ ناقے جس پہ رسول زادیاں سر برہنہ ہے اور ہاتھ پسے پشت. یہ وہ روایات ہیں جو ہمارے اہل سنت علماء نے بھی نقل کی ہے کہ ہاں یہ ہوا, یہ ظلم ہوا رسول زادیوں کے ساتھ. اور میں چینلز پہ بھی سنتا رہا, وہ یہی دلائل دیتے رہے کہ کہاں سے تم یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہو, یہ رسول زادیوں کا بازاروں میں لانا ہی بہت ہے اس کے جہنم کے جانے کے لیے. اور کوفے کی کچھ عورتوں کی نگاہیں پڑی ہیں ایک سر پہ, 18 سال کے کڑیل جوان کا سر, لوگ سینا پر جب دیکھا تو حیرت, اپنا منہ پیٹ کے سینا پیٹ کے کچھ عورتیں چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس سے پہلے اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہوتی, اتنا حسین تھا لیا شبیہ پیغمبر. ارے روایت کا جملہ تو اس سے بھی سخت ہے, مگر میں کیونکہ پڑھ نہیں سکتا, پڑھنا بھی نہیں چاہتا, تو میں نے اسی لیے آپ کے لیے آسان کر کے کہہ دیا کہ وہ عورتیں اس علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی تھی کہ کاش اس کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو. ایک یہ منظر, اور ایک اور منظر جس نے کوفے والوں کو تعجب میں ڈال دیا, تعجب کے سمندر میں ڈوب گئے, وہ حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئے کہ سب سر نیزوں پر ہیں, ایک سر حیوان کی گردن میں کیوں ہے؟ پوچھا سپاہیوں سے کہ تم نے سب سروں کو نیزوں پہ بلند کیا ہے, یہ ایک سر اسب کی گردن میں کیوں ہے؟ سپاہی کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا ایسا, اس سر کو جب نیزے پہ بلند کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ گر جاتا, مجبور ہو کے اس کو اسب کی گردن میں ڈالتے. اب مجھے بتائیے کہ اسب کی گردن میں لٹکانے کے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہوگا اس سر کا؟ اب میں منظر کشی نہیں کرنا چاہتا, نہیں کرنا چاہتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مسائب میں نہیں پڑھ سکتا, نہ پڑھنے چاہیے, یہ میری ذاتی سوچ ہے. لیکن عزیزو اتنا آسان تو نہیں تھا سر کو گھوڑے کی گردن میں ٹانگ دینا. پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا اس لشکر کے علمدار عباس کا سر. اب میری سمجھ میں نہیں آتا, دو ہی وجہ سمجھ میں آتی ہیں کہ عباس کا سر اس لیے نوک سنا پہ نہ رکتا ہوگا کہ عباس کو یہ خوف ہوگا کہ جس نیزے پہ میرا سر بلند ہے کہیں ایسا نہ ہو کسی مقام پہ وہ نیزہ اس نیزے سے بلند ہو جائے جس پہ حسین کا سر. یا پھر دوسرا خوف یہ ہے کہ ساری زندگی نظریں اٹھا کے کبھی سیدانیوں کو نہیں دیکھا, زینبوں میں کلثوم کو نہیں دیکھا, اگر نیزے پہ میرا سر ہوا اور اگر کسی وقت نیزے کا رخ پھر گیا تو کہیں ایسا نہ ہو میری نگاہوں کے سامنے زینبوں میں کلثوم کے چہرے آ جائیں. عزاداروں بس آخری جملہ اور سن لو, شمر سے نقل نفس المحموم میں یہ روایت, جب اس نے واقعات نقل کیے کہ سر قلم کر رہا تھا تو کیا کیا ہوا, ایک واقعہ بتاتا ہے کہ جب سر قلم کر کے میں فضا میں بلند کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ حسین کے ہونٹ تھر تھرا رہے ہیں, ان میں لرزش ہے, ان میں جنبش ہے, کچھ کہہ رہے ہیں لب. میں کان کو قریب لے گیا تو بس ایک آواز آ رہی تھی حسین کے لبوں سے, عباس.
عباس عباس على لعنة الله على القوم الظالمين.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.